وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح چن رہا ہے تجھ کو تیرا رب. یجتبی جیم بے یہ سے منتخب کرنا، وَيُعَلِّمُكَ اور سکھائے گا تجھ کو، من تأویل الاحادیث باتوں کی تاویل میں سے. تاویل کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، مادہ ہے اس کا الف واو لام، حمزہ واو لام اول، اول پہلے سے، اصلی غایت اصل مراد، کسی چیز کا اصل کی طرف رجوع ہونا. تو تاویل کا مطلب ہوتا ہے اصل حقیقت، اور احادیث حدیث کی جمع، ہر وہ کلام جو انسان تک پہنچ سکے، خواہ بذریعہ سماعت ہو یا بذریعہ وحی ہو، خواہ عالم خواب میں ہو یا بیداری کی حالت میں ہو. تو ہر وہ کلام جو انسان تک پہنچے وہ حدیث کہلاتا ہے. حدیث کیا ہوتی ہے؟ بات، کلام. کیسے پہنچے انسان تک؟ خواہ وہ اپنے کانوں سے سنے، خواہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، خواہ وہ سوتے ہوئے خواب میں دیکھے، خواہ وہ کسی انسان کی طرف سے ہو، خواہ وہ بذریعہ وحی اللہ کی طرف سے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کو بھی حدیث کہا گیا، فبأي حدیث بعده يؤمنون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی حدیث کہا گیا. پھر اسی طرح کہانی کے لیے بھی حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے، باتوں کے لیے بھی ہوتا ہے. تو تأویل الاحادیث سے مراد باتوں کی حقیقت، خوابوں کی تعبیر، اور اللہ کے کلام کی سمجھ. تو تمہارا رب تمہیں تأویل الاحادیث سکھانا چاہتا ہے. اس خواب کی تعبیر انہوں نے ان کو کیا بتائی؟ کہ تمہارا رب تمہیں چن رہا ہے اور تمہیں احادیث کی تعویل بتا رہا ہے یا بتائے گا. کیا کیا ہے اس میں آئے گا؟ یعنی خوابوں کی تعبیر بھی، اور اس کے علاوہ باتوں کی سمجھ بھی. احادیث اگر عام معنوں میں لیا جائے تو ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ جب کسی کی کوئی بات سنتا ہے تو وہ سن کے بس اس کے ظاہری معنی کو لیتا، اور ایک ہوتا ہے وہ اس کی تہ تک پہنچ جاتا کہ اس کا مقصد کیا تھا اس بات کے کرنے میں، گہرائی تک پہنچنا. اور احادیث سے مراد اگر وحی کے ذریعے اتری ہوئی بات لی جائے، قرآن لیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مراد لی جائیں، تو یہاں تو چونکہ قرآن مجید اور حدیث اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہی، مراد اس سے وہ وحی کے ذریعے نازل ہونے والی کتابیں جو پہلے تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی طرف سے آنے والی جو تعلیم ہے وہ باتیں، ان کی معرفت اللہ آپ کو عطا کرے گا، یعنی گہرا علم عطا کرے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور تمام کر دے گا اپنی نعمت کو تم پر. نعمت سے مراد یہاں نبوت ہے، کہ اللہ تجھے نبی بنائے گا. وہ خود نبی تھے، انہیں پتہ چل رہا تھا کہ اب ان کو بھی چنا جائے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اور تیری وجہ سے آلِ یعقوب پر بھی اللہ کی نعمت تمام ہوگی، نعمتیں مکمل ہوں گی. یعنی یوسف کا نبی بننا صرف یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں، بلکہ ان کی پوری آل کے لیے کیا ہے؟ باعث فخر. اور آل یعقوب سے مراد یہاں بنی اسرائیل ہے، اور اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام. تو آل سے مراد کون ہوتے ہیں؟ اولاد وغیرہ، اہل و عیال، اور خاص لوگ جو کسی قوم کے ہوں، جیسے آل فرعون. کما اتمہا، جیسا کہ اس نے تمام کیا تھا اپنی نعمت کو، یعنی نبوت کو، علی ابوی کا تیرے دو باپوں پر. وہ کون سے ہیں دو باپ؟ اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. من قبلو، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق کو جیسے نبوت ملی تھی اور ان پر نعمتیں تمام ہوئی تھی، ایسے اللہ تجھے بھی چنے گا اور تجھ پر بھی وہ نعمت تمام کرے گا. ان ربک، بے شک تیرا رب، علیم حکیم، علم والا ہے، حکمت والا ہے. اب یہاں یہ جو بات آئی تاویل الاحادیث کی، خوابوں کی تعبیر کی، تو بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خوابوں کے بارے میں عام طور پر کنفیوژن پایا جاتا ہے. کچھ لوگ تو ان کو بالکل خرافات کہتے ہیں، احلام کہتے ہیں، من گھڑت باتیں کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں. اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ سب کچھ ہے. اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ کہ خواب سب خرافات ہوتے ہیں؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے طور پر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہا تھا. اور انبیاء کے خواب تو ویسے بھی سچے ہوتے ہیں. اور ہر نبی کو جو وحی ملی تھی اس کی ابتدا اور آغاز خوابوں سے ہی ہوا تھا, سچے خواب. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیف یاتیک الوحی, آپ کے پاس وحی کس طرح آتی تھی اور اس کا آغاز کیسے ہوا تھا, تو آپ نے کیا بتایا؟ سچے خوابوں سے. اس کی تفصیل آتی ہے مراد اس سے کہ سچے خواب. پھر اس کے بعد جب نبوت ختم ہو گئی تو بعد میں کوئی نبی تو نہیں آئے گا, ہاں اگر کسی کو آنے والے کسی واقعے کی کوئی خبر دی جانی مقصود ہوگی تو وہ خواب کے ذریعے اللہ تعالی بتائے گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے لم يبق من النبوتی الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. صحابہ نے دریافت کیا بشارتوں سے کیا مراد ہے, آپ نے فرمایا سچا خواب. اور اس کی وضاحت ایک اور حدیث کرتی ہے, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. یعنی جس طرح انبیاء کو وحی ہوتی تھی تو خواب بھی اللہ کی طرف سے ایک ایسی حقیقت ہوتی ہے جو کسی بندے کو خواب میں بتا دی جاتی ہے, اور وہ بات جو وہ خواب میں دیکھتا ہے وہ پھر حقیقت میں پیش بھی آ جاتی ہے. اور اس کو 40واں حصہ قرار دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کو سچے خواب ہیں وہ نعوذ باللہ نبی ہو گیا, یا نبوت کا 40واں حصہ مل گیا اس کو تو وہ بھی پارشلی نبی ہے, یہ نہیں مراد اس سے. مراد یہ ہے کہ جس طرح انبیاء کو وحی کے ذریعے اللہ تعالی حقائق بتاتے ہیں, اسی طرح بعض اوقات عام انسانوں کو بھی اللہ تعالی کچھ حقائق سے باخبر کرتے ہیں خواب کے ذریعے. لیکن خواب تین طرح کے ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیے. ہر خواب مبشرات نہیں ہوتا, ہر خواب حقیقت نہیں ہوتا, ہر خواب سچا نہیں ہوتا. خواب کی ایک قسم جو مبشرات ہے, جو سچے خواب ہوتے ہیں. پھر اسی طرح دوسری قسم شیطان کا ڈراوا, اور تیسری قسم انسان کے نفس کی بات, حدیث نفس. مبشرات, تخویفات اور حدیث نفس. مبشرات اللہ کی طرف سے, تخویفات شیطان کی طرف سے, اور حدیث نفس انسان کی اپنی ہی باتیں جو اس کو دن کے علاوہ رات کو بھی دماغ پہ چھائی رہتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب انسان کو کوئی خواب آتا ہے تو ان تین قسموں میں سے ایک قسم ہوتا ہے. آپ میں سے جو لوگ خواب دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں آپ کے کہ آپ نے جو خواب میں دیکھا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات آپ ڈرے گھبرائے ہوئے اٹھتے ہیں لیکن اس کے بعد ہوتا کچھ نہیں. اور بعض اوقات آپ نے دن میں کوئی کام کیا ہوتا ہے یا کرنا چاہتے ہیں کر نہیں پاتے, یا کیا ہوتا ہے یا آپ پریشان ہوتے ہیں مثلا ٹیسٹ سے تو وہ آپ آنے سے پہلے ہی کر لیتے ہیں آدھا, تو وہ حدیث نفس ہوتی ہے. یعنی آپ کے دماغ پہ کوئی خوف ہے, کوئی فکر ہے, کوئی پریشانی ہے, تو وہ پریشانی ریفلیکٹ ہوتی ہے کہاں؟ آپ کے خواب میں. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح شیطان کا جو ڈراوا ہوتا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. لیکن یاد رکھیے کہ خواب سے شریعت نہیں بدلتی. جو احکامات آ چکے ہیں اللہ کی طرف سے اور جو احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ چکے ہیں, کسی کا خواب ان احکامات کو تبدیل نہیں کر سکتا. مثلا اگر کسی کو خواب میں آئے کہ تم کو آج کے بعد نمازوں کی ضرورت نہیں, تو اس کی کوئی حقیقت نہیں, یہ محض ایک شیطانی بات ہوگی, شیطان کا ڈالا ہوا خیال ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ انسان کیا کرے. اگر تو ایسے ہی خواب آ رہے ہیں کہ جس میں انسان محض جو بات اس کے دل میں ہے وہ خواب میں دیکھے چلے جا رہا ہے, تو بس ٹھیک ہے. جیسے انسان کا دماغ جاگتے ہوئے کام کرتا ہے ایسے سوتے ہوئے بھی کام کر رہا ہے. آپ بیٹھے کہاں ہوتے ہیں, آپ کو خیالات کہیں اور کے آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی امیجنیشن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. آپ بیٹھے بیٹھے کہیں سے کہیں دنیا کے حصے میں کسی میں پہنچ جاتے ہیں. یہ انسان کے دماغ ہے, اور اللہ نے انسان کو جتنا دماغ دیا اس کا وہ تھوڑا سا حصہ بھی پوری طرح استعمال نہیں کرتا, اور ابھی تک اس کی ایکٹیویٹی کو پوری طرح سمجھا بھی نہیں جا سکا. دوسرے خواب جو شیطانی ہوتے ہیں, اس کے بعد انسان کو اٹھ کے دعا مانگ لینی چاہیے. دعائیں سکھائی گئی ہیں اور دعائیں چھپی بھی موجود ہیں, وہ آپ پڑھ لیں, زبانی یاد کر لیں. ایسی کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں دیتی۔ جہاں تک مبشرات کا تعلق ہے تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، اور جس خواب میں کوئی خوشخبری ہو یا کوئی معنی سمجھ میں آ رہا ہو، یا ایسا خواب جس میں کوئی ایسا میسج مل رہا ہو کہ جس سے انسان کو کوئی خوف یا خطرے کی علامت ہو، تو ایسے خواب ہر ایک کو نہیں بتانے چاہیے۔ کیونکہ جب انسان کسی کو خواب بتاتا ہے اور وہ جو تعبیر کرتا ہے تو وہ بات ویسے ہی پھر ہونے لگتی ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے، اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی سے نہ کہو، ترمذی کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اپنا خواب کسی دوست یا ذی رائے کے سوا کسی سے نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات لوگ ناسمجھی سے تعبیر کچھ سے کچھ بتاتے ہیں، اور خواب جو ہوتا ہے وہ تعبیر کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندے کے پاؤں پہ معلق رہتا ہے، جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی چیز جیسے واقع نہیں ہوگی جب تک کہ انسان اس کو بول نہ دے۔ اس لیے ہر ایک کے سامنے خواب بیان نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ آپ کو مثلا کوئی خواب آیا، آپ نے کسی کو بیان کیا، اس نے کہا تمہارا یہ ہو جائے گا، اور کیا ہوگا؟ پھر ویسے ہی ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات ہے کہ جس چیز کو واقع ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر چیز بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا خواب آئے یا برا خواب آئے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور انسان کو اچھا خواب آنے پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر برا خواب آئے تو اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہر خیر اور شر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور انسان کو نعمت عطا کرنے والا اور برائی سے بچانے والا بھی وہی ہے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اگر انسان کو پتا ہو کہ دوسرا شخص اس کی خوشی پہ خوش نہیں ہوتا، تو ایسی مبشرات کا ذکر کہیں نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ کہ بعض لوگ جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں۔ جھوٹا خواب بیان کرنا بہت بڑی خیانت ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا فلاں کو دیکھا، اس کو بھی بہت زیادہ شہرت نہیں دینی چاہیے۔ بعض لوگ خوابوں کی بنیاد پر اپنی نیکی کی دھوم کرتے رہتے ہیں، تو یہ معاملہ بہت ہی احتیاط کا معاملہ ہے۔ اور اس معاملے میں صحیح طرز عمل کیا ہے کہ انسان نہ تو خوابوں کے علم کو بالکل رد کر دے، اور نہ ہی اس کو اتنی اہمیت دے کہ قرآن و سنت بھول کے تو انہی چیزوں کے پیچھے پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، اس پر جو مزید تفصیلات ہیں وہ خواب اور اس کی تعبیر ایک کیسٹ ہے، اس میں بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں خوابوں کا اتنا عمل دخل کیوں ہوتا ہے، اور لوگوں کو خوابوں سے انٹرسٹ بھی کیوں ہوتا ہے؟ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم روز سوتے ہیں اور روز ہی کوئی نہ کوئی خواب دیکھتے ہیں، تو یہ ہماری زندگی کے ساتھ ایک لازم و ملزوم کی حیثیت سے لگ گئی یہ چیز، یعنی ہم اس کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتے، اس پر آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان حقیقت کی دنیا سے فرار چاہتا ہے، خوابوں کی دنیا میں ڈے ڈریمنگ ویسے بھی مشہور ہے، رات کو خواب نہ آئے تو دن کو دیکھنا چاہتا ہے یا دیکھتا رہتا ہے۔ تو ایسے میں یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو آپ رد نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کی کوئی حقیقت نہیں اور اس کی طرف توجہ نہ دو، غلط ہے یہ بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، ہر روز فجر کے بعد صحابہ کے درمیان بیٹھتے اور پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ نے اسی طرح پوچھا اور پھر آپ نے اپنا خواب بیان کیا جو کہ جنگ احد کے بارے میں تھا، جس میں واضح طور پر وہ آپ کو اس کے ذریعے دکھا دیا گیا کہ کیا ہونے والا، لیکن آپ چونکہ ایک دفعہ فیصلہ کر چکے تھے نکلنے کا، تو اس فیصلے کو پھر آپ نے بدلا نہیں۔ اور ایک اور بات یہ کہ جو تعبیر بیان کرنے والے ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ کچھ تعبیرات قرآن اور حدیث میں بیان کر دی گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ تعبیرات بیان کی ہیں، ان کے مطابق اگر کوئی چیز ہو تو وہ تو درست ہو سکتی ہے، لیکن باقی جو تعبیرات ہیں، نخاب کی جو تعبیر ہے، وہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتی، اور اس کے لیے بھی گہری سمجھ اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے یا بیان کرے تو جب تک آپ کو کوئی واضح بات پتا نہ ہو تو محض تیر تکے سے کسی کو تعبیر مت بتائیں، اور نہ ہی کسی تعبیر کا دعویٰ کریں کہ جو میں نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے اور میں یہ جانتی ہوں. کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی حقیقت جانتا ہے. اور بہتر یہی ہے کہ انسان اگر ایسی کوئی چیز دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اور ویسے یہ ہے کہ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ انسان جو ہے وہ کوئی خاص علم پڑھا ہوا ہو. بعض اوقات قرآن پاک میں غور و فکر کرنے سے اور لوگوں کے حالات اور واقعات میں غور و فکر سے اور علم کی وسعت سے انسان کو بہت سے امور سمجھ میں آنے لگتے ہیں، کیونکہ تاویل الاحادیث ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ لوگ کسی خبر کو بس ایک خبر کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی بصیرت اور سمجھ اتنی ہوتی کہ وہ اس ایک خبر کے ساتھ اور بہت سی چیزوں کو اس کے پورے کانٹیکسٹ میں رکھ کر جب پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس سے کوئی اور نتیجہ نکالتے ہیں. کچھ لوگوں کو ہوم ورک اگر ملتا ہے کہ حروف مقطعات کے بعد کیا آیا تو وہ بس اس کو خانہ پوری کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو ٹھہر کے سوچتے ہیں کہ ہاں اس کا مطلب کیا تھا. تو درست طریقہ اس میں کیا ہے کہ یہ یعنی خواب جو ہیں ان کی ایک حقیقت ضرور ہے، لیکن اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ وہ خواب کی نوعیت کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جھوٹا خواب بیان نہ ہو، اور ہر ایک سے خواب بیان نہ ہو، اور جو چیز دیکھی نہیں اس کو اپنی آنکھوں کو دکھایا نہ جائے. چلیے تلاوت سنتے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
آیت نمبر 7 سے. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. البتہ تحقیق ہے یوسف علیہ السلام میں اور اس کے بھائیوں میں آیاتن بہت سی نشانیاں، سیکھنے کی باتیں، عبرت کی چیزیں. للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تھا. تو اللہ تعالی نے اس واقعے کے ذریعے نہ صرف یہ کہ ان کے سوال کا جواب بھی دیا بلکہ ان کی حقیقت کو بھی کھول دیا کہ تمہارا معاملہ بھی وہی ہے اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں کا معاملہ تھا. جو کچھ اخوت یوسف نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا وہی کچھ تم اپنے بھائی کے ساتھ کر رہے ہو. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. ان کے نام بائبل میں کچھ یوں ملتے ہیں: یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، ربالون، یشجر، دینا، دان، نفتالی، جاد، آشر، بنیامین اور یوسف. سات جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کی خالہ کی بیٹی لیا سے ہیں. لیا پہلے سات جو ہیں، یہودا سے دینا تک. اور پھر چار جو ہیں یہ زلفا اور بلہا سے ہیں. اور بنیامین اور یوسف ایک ماں سے ہیں، جن کا نام راہیل تھا. یہ لیا کی بہن تھی. تو اس طرح باقی سب بھائی آپ کے سگے بھائی نہیں بلکہ ستیلے بھائی تھے، سوائے بنیامین کے. اس قالو، جب انہوں نے کہا، اور ان میں بنیامین کے علاوہ باقی سب شامل ہیں، لیوسف، البتہ یوسف، و اخوہ، اور اس کا بھائی یعنی بنیامین، احبو، زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ہیں، الی ابینا، ہمارے باپ کو، منا، ہم سے، یعنی ہماری نسبت یوسف اور بنیامین والد کو زیادہ پیارے ہیں. اور عموماً اس قسم کے خیالات ایسے رشتوں میں پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں. عُصْبَة کا لفظ عین صاد بے سے ہے. یوم نصیب پچھلی صورت میں گزرا ہے، وہاں اس کی وضاحت ہو چکی ہے. عین صاد بے عصب کہتے ہیں بدن کے پٹھے جو جوڑوں کو تھامے یا باندھے ہوئے ہیں. اعصاب بھی اسی سے نکلا ہے. عصبہ کہتے ہیں مضبوط اور طاقتور لوگوں کی جماعت، جس کے سب افراد ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہوں. تو ہم ایک پورا جتھا ہیں، گروہ ہیں، اور ہمارے مقابلے میں یوسف اور بنیامین کم ہیں تعداد میں. اگر ہمارے والد ان کے مقابلے میں ہمیں ترجیح دیں تو اس میں ان کا فائدہ زیادہ ہے. ان ابانا، بے شک ہمارے باپ، لفی دلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں ہیں. اب یہاں وہ والد کے لیے لفظ دلال استعمال کریں. دلال کا لفظ عربی زبان میں صرف گمراہ ہونے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ لا علم ہونے کے معنوں میں بھی آتا ہے. ہمارے یہاں اردو میں لفظ جو گمراہی ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس سے مراد صرف بہکنا لیتے ہیں، جبکہ عربی میں دلال صرف بہکنے کے معنوں میں نہیں آتا، یا گمراہ ہونے کے معنوں میں نہیں آتا، بلکہ لا علم ہونا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ہم نے آپ کو لا علم پایا یا گم کردہ راہ پایا، فہدا. اور یہاں دلال سے مراد دین میں دلال نہیں، دین کے اعتبار سے گمراہ ہونا مراد نہیں، بلکہ کیا مراد ہے کہ آپ جانتے نہیں. کیا نہیں جانتے؟ کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہو. تو دلال کا معنی گمراہی بھی ہوتا ہے، دلال کا معنی لا علم ہونا بھی ہے، اور دلال کا معنی گم کرنا بھی ہے. سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، قیامت کے دن وہ سب گم ہو جائیں گے ان سے جو بھی وہ انہوں نے گھڑ رکھے تھے، یعنی معبود وغیرہ. اور لا علم ہونے کے معنوں میں آپ کو سورۃ فاتح کی تفسیر میں بھی میں نے بتایا تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کچھ یاد ہے آپ کو؟ ضالین گمراہ ہونے والے کس بنا پر؟ لا علم ہونے کی بنا پر، لا علمی. اور مغضوب علیہم، جاننے کے بعد، علم کے بعد بھٹکنا اور پھر اللہ کی ناراضگی کا شکار ہونا. تو دالین سے مراد ایسے لوگ کہ جن کے پاس علم نہیں اور وہ رستہ گم کیے ہوئے ہیں. تو جب ہم قرآن پاک کی ابتدا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں راہ دکھا. اہدنا کا کیا معنی ہے؟ اس کا بالکل اپوزٹ ہے نا، رستہ دکھا، اس پہ چلا، منزل تک پہنچا. اور دال اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ رستہ نہ جاننا، رستہ گم کر بیٹھنا، لا علم ہونا، پتہ نہ ہونا. تو ہمیں لا علم نہیں رہنا بلکہ علم حاصل کرنا ہے. تو یہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کو تو پتہ ہی نہیں. جیسے آج کل کی اولاد کیا کہتی, ان کو کچھ پتہ نہیں, ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں, وہ نہیں جانتے کہ آج کے حالات کیا ہیں, وہ اپنی پرانی دنیا میں ہی رہ رہے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیے ایک واضح آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کے رویے میں اور ان بھائیوں کے رویے میں. وہ جب والد کو خطاب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, یا ابتی, اور یہاں یہ کیا کہتے ہیں, ابانا. اور وہ باپ کے پاس کس لیے آتے ہیں, اپنے خواب کو بتانے کے لیے کہ ان کے دل میں باپ کا احترام ہے, ان کے خیال میں باپ علم والا ہے, اور یہاں باپ لا علم ہے. باپ ایک ہی ہے, ایک بچے کی نظر میں باپ صاحب علم ہے. تو وہ آ کے خاموشی سے, یہ جو یا ابتی ہے نا, تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو. محبت اور احترام اور ایک پورا ریگارڈ ہے کہ ان کو پتا ہے, اعتماد ہے اس میں کہ یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. اور دوسروں کو دیکھیے, وہ کہتے ہیں نحن اسبا, ہم مضبوط جماعت ہیں اور اس پر انہیں زوم ہے اور ہمارے باپ کو کچھ پتا نہیں. ان ابانا لفی دلال مبین. یاد رکھیے کہ آج کل جب بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ آج کل کی ان کو روشنی لگ گئی ہے اور ہوا لگ گئی ہے اور یہ بہت پڑھ لکھ گئے ہیں اور بہت ایکسپوزڈ ہیں اور چونکہ بہت کچھ جانتے ہیں, بہت پڑھ لکھ گئے ہیں, اس لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ 4000 سال پہلے بھی یہی نفسیات تھی. وہ جاہلیت ہو یا آج کی جاہلیت, انسان ایک ہی ہے. تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ انسان کی جو نفسیات ہے وہ اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا, اور انسانوں کی خرابیاں ہر دور میں ملتی جلتی رہی ہیں, اور ان خرابیوں اور کوتاہیوں کی بنیاد اور اصل کیا ہے, انسان کا نفس. قد افلح من زکاہا, کامیاب وہ ہے جو اس کو صاف کر لے, پاک کر لے. وقد خاب من دساہا, نقصان اس کا ہے جو اس کی طرف توجہ نہ دے اور اس کی اہمیت نہ سمجھے اور غلطی کو غلطی نہ مانے اور دبائے رکھے. تدسیہ کہتے دبانے کو, یعنی اپنی خرابیاں پتہ بھی ہو تو کہا اچھا اچھا کوئی بات نہیں, اور بھی تو کرتے ہیں, اپنے ضمیر کی آواز کو نہ سننا. اللہ تعالیٰ سب کو دکھاتا ہے کہ تم کہاں غلط ہو. کچھ لوگ پتہ چلتے ہی کانپ اٹھتے ہیں اور چین نہیں لیتے اس وقت تک جب تک اصلاح نہ کر بیٹھے, اور کچھ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو اصلاح کے لیے سب سے پہلے اعتراف ضروری ہے, اور جو خود کو لا علم سمجھنے کی بجائے دوسروں کو لا علم سمجھے وہ پھر کیا پا سکتے ہیں.